أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی آیت 21 سے لے کر اور آیت نمبر 27 تک قرآن مجید کی دعوت کا بیان تھا. آیت 28 سے اب قرآن مجید کے فلسفے کا بیان شروع ہوا ہے. فلسفے کے سوالات یہ ہوتے ہیں کہ کائنات کس نے بنائی اور انسان کو کس نے بنایا، کائنات کے ساتھ خالق کا کیا تعلق ہے، انسان کے ساتھ خالق کا کیا تعلق ہے، کائنات میں انسان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. انہی سوالوں کے جواب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دیے ہیں. کائنات اللہ نے بنائی ہے، انسان کے لیے بنائی ہے، آسمان بھی اللہ نے بنائے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالی نے اس کائنات میں کیا مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ اب بیان ہو رہا ہے. آیت نمبر 30 میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کر جبکہ تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے، اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، بے شک میں زمین میں بنانے والا ہوں ایک نائب. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا، فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا کہ کیا آپ زمین میں ایک نائب بنانے جا رہے ہیں اس کو جو زمین میں فساد مچائے گا، آپ کی نافرمانی کرے گا، گویا فساد مچائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ اللہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نائب بنایا. انسان کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ ہے. جیسے کہ وائسرائے ہوتا تھا ہندوستان میں، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے برطانیہ میں اور اس کا ایک نائب، اس کا وائسرائے بیٹھا ہوا ہے ہندوستان میں، اسی طرح سے اللہ نے انسان کو اس زمین میں وہ منصب دیا کہ اپنا خلیفہ بنایا. اب خلیفہ بنایا تو گویا کوئی اختیار بھی دیا ہوگا، اور فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی باشعور مخلوق ہے، انہیں اللہ کی نافرمانی کرنے کا اختیار تو نہیں ہے لیکن ہے باشعور مخلوق. انہوں نے کہا کہ اگر اختیار اللہ دے رہے ہیں آپ تو پھر اس اختیار کا غلط استعمال بھی ہوگا، یہ انسان آپ کی نافرمانی کرے گا اور زمین میں فساد مچائے گا، خون بہائے گا، اور ہم آپ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، آپ کی پاکی بھی بیان کر رہے ہیں. گویا فرشتے سمجھ رہے تھے کہ یہ نیابت اور خلافت ہمیں ملنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے خلافت دے دی ہے انسان کو. اللہ نے فرشتوں کو خاموش کرا دیا، فرمایا قال انی عالم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب اس کے بعد اللہ بتا رہا ہے فرشتوں کو کہ میں نے کیوں انسان کو خلافت کا منصب دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. فرمایا وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. یہ ہے اصل میں وہ علم جسے کہا گیا علم الابدان، ایک ہے علم الادیان، وہ علم وحی کے ذریعے ملتا ہے، اس کا ذکر بعد میں آئے گا، اور ایک ہے علم الابدان، یہ جو فزیکل اشیاء کا علم ہے، طبعی علم ہے، جو انسان محنت سے تجربے سے حاصل کرتا ہے. تو دو قسم کے علم ہیں، ایک علم وہ ہے جو کہ ایکوائرڈ نالج ہے، انسان محنت اور تجربے سے حاصل کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو ریویلڈ نالج ہے، جو خود سے نہیں ملتی، اللہ دیتا ہے وحی کے ذریعے سے. یہ جتنی بھی علم الابدان یا ایکوائرڈ نالج ہے، یہ پوٹینشلی اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ علم دے دیا، یہ علم ایک بیج کی طرح، ایک گٹلی کی طرح ان میں رکھ دیا. اب جیسے گٹلی سے آہستہ آہستہ درخت نکلتا ہے، پھر درخت کی شاخیں نکلتی ہیں، اسی طرح سے رفتہ رفتہ یہ علم دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے، اس کے مختلف شاخیں نکل رہی ہیں. تو فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم دے دیا. ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر اللہ نے وہ چیزیں رکھی فرشتوں کے سامنے. فقال، اور ان سے کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء، تم مجھے ذرا ان کے نام بتاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، تمہارے خیال میں انسان کی اہمیت کم ہے، تمہاری زیادہ ہے، تم میری ہم بھی کرتے ہو، تسبیح بھی کرتے ہو، تقدیس بھی کرتے ہو، تو تم بتاؤ. قالوا سبحانک، فرشتوں نے فوراً اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، کہا کہ اللہ تو پاک ہے، ہر کمی سے تو ہی پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی کمی سے پاک نہیں، صرف تو ہی ہر کمی سے پاک ہے. لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس علم کے جو تو نے ہمیں دیا ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اللہ نے کہا آدم، اب یہاں پہ اس انسان کا جن کو اللہ نے خلافت دی تھی ان کا نام بھی مذکور ہو گیا، نام بھی آ گیا، اے آدم انبئہم باسمائہم، آپ ذرا ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائیے. فلما انبئہم باسمائہم، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم، اب اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی عالم غیب السماوات والارض، بے شک میں تو آسمانوں اور زمین کے تمام راز جانتا ہوں. وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں کہ تم کیا چیز ظاہر کر رہے تھے اور کیا چیز تم چھپا رہے تھے. تم چھپا کیا رہے تھے؟ تم یہ چھپا رہے تھے کہ تم سمجھتے تھے کہ خلافت کا حق تمہارا ہے، لیکن اللہ نے بجائے تمہیں دینے کے وہ خلافت کا حق انسان کو دیا ہے. نوٹ کیجئے کہ فرشتوں پر انسان کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ علم. اللہ تبارک و تعالی علم کی اہمیت سے ہم سب کو آگاہ فرمائے. ہماری اکثر و بیشتر زیادہ توجہ ہوتی ہے عبادات کی طرف، جبکہ اللہ کی نگاہ میں عبادات سے زیادہ اہمیت علم کی ہے. ایک حدیث میں باقاعدہ ایک عالم اور عابد کا موازنہ کیا گیا. صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص ہے جو رات بھر نفل پڑھتا رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اور دن کو روزے سے رہتا ہے، عابد ہے، عبادت گزار ہے، اور دوسرا بندہ صرف فرض نمازیں پڑھتا ہے لیکن اس نے خیر کا علم سیکھا ہے اور سارا دن لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، کس کا درجہ اونچا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم، عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی کم درجے کے صحابی پر ہے. اللہ اور اس کے فرشتے وہ رحمتیں بھیجتے ہیں اس شخص پر جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، اور تمام مخلوقات یہاں تک کہ بلوں میں چونٹیاں، سمندروں میں مچھلیاں، ایسے شخص کے لیے خیر کی دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے. عبادت گزار کی عبادت اپنے لیے ہے، جبکہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والا وہ دوسروں کو بھی غفلت سے نکال کر اور انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے، انہیں بھی جنت کے رستے کی طرف لے جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اعزاز عطا فرمائے، یہ سعادت عطا فرمائے. اب اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب یہ انسان کی فضیلت، انسان کی عظمت، اور یاد کرو جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. سورہ کہف سے معلوم ہوگا کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، فرشتے تو اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتے. کان من الجن، یہ جنات میں سے تھا، بڑا پارسا تھا، بہت نیک تھا، اس کو فرشتوں کے ساتھ اللہ نے شامل کر دیا تھا، اور جو حکم فرشتوں کے لیے ہوتا وہ اس کے لیے بھی تھا. تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کر دیا، مستکبرا، اور تکبر کیا. اس کے تکبر کی تفصیل آگے پھر مزید چھ مقامات ہیں جن میں یہی قصہ بیان ہوا ہے آدم و ابلیس کا، ان میں وہ تکبر کی تفصیل آ جائے گی. وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے، اللہ کے ایک حکم کا انکار کیا، تکبر کیا، اور کافروں میں سے ہو گیا. وقلنا یا آدم مسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کہا کہ آدم آباد ہو جاؤ تم اور تمہاری زوجہ یعنی اما حوا سلام علیہا جنت میں. وکلا منہا رغدن حیث شئتما، اور تم دونوں جی بھر کر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم دونوں چاہو. ولا تقربا ہاذہ الشجرہ، ہاں دیکھنا اس درخت کے پاس مت جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. اب اللہ نے جنت میں داخل کر کر ایک امتحان سے گزارا کہ دنیا میں کس طرح کی آزمائش ہوگی، اس آزمائش کا تجربہ کرایا. اس طرح دنیا میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں، جنت میں بھی فرمایا کہ سب حلال ہے، ہاں یہ درخت حرام ہے، اس کا پھل حرام ہے، اس کے پاس مت جانا. فأزلهما الشيطان عنها، تو شیطان نے ان دونوں کو اسی درخت کے حوالے سے بہکایا اور دونوں کو بہکایا. انجیل میں لکھا ہے کہ اما حوا کو بہکایا، انہوں نے پہلے پھل کھایا پھر ان کی محبت میں آدم علیہ السلام نے بھی کھایا، گویا عورت کو مورد الزام ٹھہرایا کہ اس کی وجہ سے یہ جنت سے نکلنا پڑا. جھوٹ، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ابلیس نے ان دونوں کو ورگلایا اس درخت کے حوالے سے. درخت کی بڑی تعریفیں کی، آگے چل کر یہ تعریفیں ہمارے سامنے آئیں گی بقیہ مقامات پر. فاخرجہما مما کانا فی، اور ان دونوں کو نکلوا دیا اس مقام سے کہ جس میں وہ دونوں تھے. پہلے وہ دونوں بڑے پاکیزہ مقام پر تھے اور بڑی پاکیزگی تھی، جیسے درخت کا پھل کھایا تو اپنے جنسی جذبات کا ایک دم احساس ہوا، جسم برہنہ محسوس ہوئے، اور سورہ آراف میں ہم پڑھ لیں گے کہ فوراً اپنی شرمگاہوں کو جنت کے درختوں کے پتوں سے ڈھانپنے لگے. وَقُلْ نَحْبِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ اس جنت سے، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہوگا. وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور فائدہ اٹھانا ہوگا ایک معینہ مدت تک کے لیے. آدم علیہ السلام کو یہ جو جنت میں ان سے لغزش ہو گئی اور وہ شیطان کے دھوکے میں آ گئے، اس پر انہیں شدید رنج تھا اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے سامنے اظہار ندامت کریں، لیکن ان کے پاس اظہار ندامت کے لیے الفاظ نہیں تھے. فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات، تو سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات. سورۃ الاعراف میں وہ کلمات بیان بھی ہو گئے، آیت نمبر 23 میں ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم تو ہو جائیں گے خسارہ پانے والے. فرمایا سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، فتاب علیہ، جب ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما دی، اللہ نے ان پہ نظر کرم کی. انہو ہو التواب الرحیم، بے شک اللہ ہے ہی توبہ قبول فرمانے والا، نظر کرم کرنے والا اور رحم فرمانے والا. قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا تم سب کے سب اس جنت سے اتر جاؤ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوبارہ کیوں کہا کہ اتر جاؤ؟ یہ بتانے کے لیے کہ کوئی بطور سزا دنیا میں نہیں بھیجا، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ بطور سزا دنیا میں بھیجا ہے. ہر انسان اب جو پیدا ہوتا ہے اس پر اس گناہ کا ایک حصہ ہے جو آدم علیہ السلام سے معاذ اللہ جنت میں ہوا تھا، اور اس گناہ کا کفارہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لو، اللہ نے اپنے بیٹے کو صلیب پہ لٹکا کے سب انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا. گمراہی در گمراہی، نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نہ اللہ نے انہیں صلیب پہ لٹکایا، اللہ نے تو ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، اور نہ آدم علیہ السلام کو بطور سزا دنیا میں بھیجا، ان کو تو اللہ نے بنایا ہی زمین میں خلافت کے لیے تھا. وہ تو ویسے زمین کے خلیفہ تھے، وہ تو زمین پر چارج دینے سے پہلے خلافت کا انہیں ایک تجربہ کرایا کہ شیطان کیسے بہکائے گا اور کیسے گمراہ کرے گا. فرمایا قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب. فاما یاتینکم منی ہدن، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے آئے ہدایت، دنیا میں تمہارا امتحان ہوگا، شیطان تمہیں ورگلائے گا، میری نافرمانی کی طرف لے جائے گا، میں تمہیں اس امتحان میں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں بار بار اپنے نبی بھیجوں گا، ان کے ذریعے سے اپنی ہدایت ان پر نازل کروں گا، کتابیں بھیجوں گا. تم میں سے جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے. والذین کفروا، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ بد نصیب آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اسی آگ یعنی جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کے پہلے حصے کا جو تمہیدی حصہ تھا وہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد پہلے حصے کا دوسرا جز شروع ہو رہا ہے، 10 رکوع بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب، 1 رکوع میں ان کے لیے دعوت، اور پھر 9 رکوعوں میں ان کے لیے ملامت۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب، اور ان کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آ گئے، وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اسرائیل کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی۔ وہ کیا نعمت ہے؟ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا میں اس کو پورا کروں گا۔ انہوں نے اللہ سے کیا عہد کیا تھا؟ اسی سورہ مبارکہ کے 10ویں رکوع میں آ جائے گا، عہد شریعت۔ فرمایا تم نے جو مجھ سے عہد کیا اس کو پورا کرو، میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا، میں بھی تمہیں جنت دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور دیکھو صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ گویا اللہ سے تعلق دو طرفہ ہے، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں یاد کرتا ہے، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے اللہ ہماری مدد کرے گا، تم اللہ کے عہد کو پورا کرو اللہ تمہارے عہد کو پورا کرے گا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کلام پر یعنی قرآن پر جو میں نے نازل کیا ہے، اور جو تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، دیکھنا تم اول اول اس کے انکاری نہ بن جانا، جیسے مشرکین مکہ نے اس کو جھٹلایا، قرآن کو اس لیے جھٹلایا کہ ان کے پاس کافی عرصے سے کوئی نبی یا کتاب آئی نہیں تھی، تم تو نبوت سے کتابوں سے آشنا ہو، تو دیکھنا تم اول اول اس قرآن کے انکاری نہ بن جانا۔ بلا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلا، اور نہ تم میری آیتوں کا سودا کرنا تھوڑی سی قیمت کے بس، یعنی تھوڑے سے دنیا کے فائدے کو دیکھ کر میری آیات کو پسے پشت نہ ڈال دینا۔ اور ہوا یہی، انہوں نے کہا اگر ہم نے حضرت محمد کو نبی مان لیا اور قرآن کو ہم نے اللہ کی کتاب مان لیا، تو پھر تو جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں فیصلے کرانے کے لیے، مسئلے پوچھنے کے لیے، پھر تو کوئی نہیں آئے گا، ہماری تو گدیاں پھر ختم ہو جائیں گی، نہ لوگ آئیں گے، نہ نذرانے دیں گے، نہ ہماری عزت ہوگی۔ تو وہ وقتی قسم کے نذرانے اور گدیاں بچانے کے لیے بد نصیبوں نے حق کو جھٹلایا۔ فرمایا دیکھنا میری آیتوں کا سودا نہ کرنا تھوڑی سی قیمت کے عوض، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور دیکھو میری ہی نافرمانی سے بچو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، قائم کرو نماز اور دو زکات۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز پڑھو، سب کے ساتھ مل کر نماز پڑھو، رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہ ہے قول و فعل کا تضاد، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم کتاب پڑھتے پڑھاتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر اللہ کے احکامات پر عمل ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کیسے حاصل ہوگی؟ نماز کے ذریعے اس سے لو لگاؤ اور استقامت کا مظاہرہ کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ نماز اور یہ استقامت یہ بڑی بھاری ہیں، یہ بڑے مشکل کام ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، وہ لوگ جو خیال رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوں گے، اس سے ملیں گے، رب کے سامنے جا کے جواب دہی کرنی ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ تو پہلا رکوع تھا بنی اسرائیل سے خطاب کا، کہ جس میں ان کو نصیحت کی گئی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے انعامات جو ان پر ہوئے ان کا بیان آئے گا، اور ان کی ناشکریاں اور ان کے جرائم، ان کا تذکرہ ہوگا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے میرے اور آپ کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت پر بھی وہی حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے. جیسے کہ جوتے کے اوپر جوتا رکھا جائے تو بالکل مشابہ ہوتا ہے, جوتوں کے تلوے ملائیے تو آپس میں مل جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے ان میں سے کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کیا, میری امت میں بھی ایسا بدبخت پیدا ہوگا جو یہ حرکت کرے گا. اور بلا شبہ آج اگر آپ غور کریں گے تو جو جو جرائم ان کے ہیں وہی جرائم آج ہمارے بھی ہیں. دنیا داری, سود خوری, ہیلا سازی, جو کچھ انہوں نے کیا آج وہ ہم بھی کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ان برائیوں سے بچنے کی ہمیں توفیق دے. یا بنی اسرائیل, اے اولاد اسرائیل, اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم, یاد کرو میری نعمت کو جو تم پر ہوئی, جو میں نے تم پر کی. وانی فضلتکم علی العالمین, اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. ابھی آگے وہ انعامات آئیں گے جو کسی پر نازل نہیں ہوئے. غزوہ تبوک میں مسلمانوں پر من و سلوہ نازل نہیں ہوا, نہ بادلوں نے سایہ کیا اور نہ پانی کے کوئی چشمے جاری ہوئے, جبکہ اللہ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ بھی کیا, من و سلوہ جیسی غذا بھی اتاری, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی چشمے سے ان کے لیے, ایک ہی پتھر سے ان کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کیے. وتقوا یوما, بچو اس دن سے, اس دن کے عذاب سے, لا تجزی نفس عن نفس شیئا, جس روز کے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہ آ سکے گا. ولا یقبل منہا شفا, اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ولا یؤخذ منہا عدل, اور نہ اس کی طرف سے کوئی بدلہ, کوئی جرمانہ قبول کیا جائے گا. دنیا میں تو آدمی سفارش سے, جرمانے سے اور کسی کے ساتھ تعلق کی وجہ سے بچ جاتا ہے. فرمایا قیامت کے دن ایسے چور دروازے کام نہیں آئیں گے, نہ اس روز کوئی شخص تمہارے کام آئے گا, نہ اس روز کوئی سفارش قبول کی جائے گی, اور نہ اس روز تم سے کوئی جرمانہ, کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. بلا ہم یونسرون, اور نہ ہی ان کو کسی بھی اعتبار سے مدد پہنچے گی. جتنے بھی انسان کے دل میں چور دروازے ہو سکتے ہیں جرم کی سزا سے بچنے کے, اللہ نے سب کی نفی کر دی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, اب اللہ کے انعامات کا بیان شروع ہو رہا ہے. یاد کرو جبکہ ہم نے تمہیں بچایا آل فرعون سے. یَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, وہ تمہیں پہنچا رہے تھے بدترین عذاب. یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ, تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے. وہ دیکھ رہے تھے کہ بڑی تیزی کے ساتھ بنی اسرائیل کی آبادی بڑھ رہی ہے, لہذا ان کی آبادی کو کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ ان سے خدمت لے سکیں, کام لے سکیں. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ, اور اس پورے معاملے میں تمہارے لیے بہت, تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, یاد کرو جبکہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا. کہیں کہا سمندر, کہیں کہا دریا. ہے سمندر لیکن شمال میں جا کر ایک خلیج سی بن جاتی ہے دریا کی طرح. حفظ الرحمان سہاروی رحمت اللہ علیہ نے قصص القرآن میں پورا نقشہ دیا ہوا ہے کہ ریڈ سی ہے جو کہ شمال میں جانے کے بعد اس کی ایک چھوٹی سی پھانک بن جاتی ہے جو دریا کی شکل اختیار کر لیتی ہے. وہیں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بحر ریڈ سی کو, بحر عمر کو پار کیا تھا. تو فرمایا جبکہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ, تو ہم نے تمہیں تو بچا لیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور آلِ فرعون کو ہم نے اس میں غرق کر دیا. تفصیل اگلی صورتوں میں آ جائے گی. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, جبکہ تم دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, اللہ نے بچایا, صحرائے سینا میں آ گئے. اب اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر تاکہ انہیں اللہ تورات عطا فرمائے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, اور یاد کرو جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے عہد لیا 40 راتوں کا. ثم اتخذتم العجل من بعده, تو تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا. وانتم ظالمون, تم ہو ہی ظالم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك, اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا. لعلکم تشکرون, تاکہ تم اللہ کا شکر کرو. واذ آتینا موسی الکتاب والفرقان, اور یاد کر جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی کتاب یعنی تورات. والفرقان, اور وہ فرقان بھی تھی, حق اور باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی بھی تھی. کیوں دی کتاب؟ اللہ کتابیں کیوں نازل کرتا ہے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ان کتابوں سے ہدایت حاصل کرو. صرف ثواب کے لیے نہ پڑھو، صرف برکتوں کے لیے نہ پڑھو، بلکہ اس لیے کتابیں پڑھو تاکہ سمجھ کے پڑھو، تاکہ تمہیں ان سے ہدایت ملے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جبکہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم کے لوگو تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، باتخاذکم الاجلا، اپنے بچڑے کو معبود بنانے سے، فتوبوا الی بارئکم، تو ایسا کرو کہ اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اور اپنوں کو مارو، یہ ہے شریعت میں مرتد کی سزا، تمہارے جس جس عزیز نے بچڑے کو معبود بنایا ہے وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا سابقہ شریعت میں بھی، موجودہ شریعت میں بھی قتل ہے. تو فرمایا کہ قتل کرو اپنوں کو، یعنی اپنے ان عزیزوں کو اپنے ہاتھ سے مارو جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک، تو یہ بہتر ہے تمہارے خالق کے نزدیک. فتاب علیکم، تو وہ تم پہ نظر کرم کرے گا، انہ ہو التواب الرحیم، بے شک وہ نظر کرم کرنے والا رحم کرنے والا ہے. تفسیر میں آتا ہے کہ 70,000 افراد نے یہ شرک کیا تھا، بچڑے کو معبود بنایا تھا، اب ان کا قتل عام پھر شروع ہوا. اس دوران موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، 3,000 بڑے بڑے مجرم تو مارے گئے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے معافی ہو گئی، باقی کی جان بخشی کر دی گئی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور یاد کرو جبکہ تم نے کہا تھا موسیٰ سے کہ موسیٰ ہم ہرگز تیری بات نہ مانیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک کہ اللہ کو بالکل سامنے دیکھ نہ لیں. تفصیل اس واقعے کی آئے گی سورہ آراف میں. موسیٰ علیہ السلام سرداروں کو لے گئے تھے کوہ طور پر تاکہ اللہ سے جا کے معافی مانگے، جو قوم نے اتنا بڑا شرک کیا ہے، بچڑے کو معبود بنایا ہے. ان سرداروں نے وہاں جا کر بجائے اس کے کہ عاجزی کا اظہار کرتے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے ہماری قوم سے، وہاں جا کے کہا کہ موسیٰ تم ہم سے کہتے ہو کہ کوہ طور پر تم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہو، اچھا یہاں اللہ آتا ہوگا جو تم سے ہم کلام ہوتا ہے، تو ایسا کرو کہ ہمیں اللہ کو دکھاؤ، پھر ہم تمہاری بات مانیں گے. فرمایا کہ جب تم نے کہا موسیٰ سے کہ ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں بالکل سامنے، فَقَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو تمہیں آ پکڑا تھا ایک بجلی نے جبکہ تم دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ کو شدید غصہ آیا کہ بجائے اس کے کہ اپنی قوم کے گناہ پر معافی مانگے، یہاں پر آ کر عجیب مطالبہ کر رہے ہیں، تو اللہ نے بجلی ان کے اوپر پھینک دی اور وہ سب کے سب اس سے ہلاک ہو گئے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ 70 سردار ہیں قوم کے، یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، تو میں قوم کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گا؟ قوم کہے گی ہمارے سرداروں کو لے جا کے مروا دیا. اے اللہ معاف کر دے ان کی اس جسارت کو، ان کی اس غلطی کو. اللہ نے معاف کر کے دوبارہ زندہ کر دیا. فرمایا پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کر دیا، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم ہمارا احسان مانو، تاکہ تم شکر کرو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر سایہ کیا بادلوں کا. 600,000 ان کی کل تعداد تھی، صحرا سینا میں آئے تھے یہ فرعون کے چنگل سے آزاد ہو کر. اللہ نے ان 600,000 افراد پر مسلسل بادل طاری کیے رکھے تاکہ انہیں دھوپ نہ لگے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اور ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا من اور سلوا. اب صحرا میں 600,000 افراد کی غذا کہاں سے آئے؟ اللہ نے من اور سلوا نازل کیا. من اور سلوا کے بارے میں کئی آ رہا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ من شبنم کے قطرے تھے جو کہ گر کر دانے کی شکل اختیار کر لیتے تھے اور اناج گویا قسم کا بن جاتا تھا، اور سلوا یہ پرندے تھے جو جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے، آسانی سے پکڑ لیتے تھے اور ان کا گوشت استعمال کرتے تھے. واللہ عالم. کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو کہ ہم نے تمہیں دی ہیں بطور رزق. وما ظلمونا، لیکن انہوں نے یہ نعمتیں کھا کر جو ناشکری کی، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. بلکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اب یہ واقعہ ہے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں انہیں ایک شہر پر فتح حاصل ہوئی، تو کہا کہ ذرا شہر میں داخل ہونا عاجزی کے ساتھ، جیسے اللہ کے رسول جب آئے تھے مکہ میں فاتح کی حیثیت سے تو سر جھکایا ہوا تھا، آپ کا امامہ آپ کے سواری کے بالوں کے ساتھ مس ہو رہا تھا، کسی تکبر کے انداز سے داخل نہیں ہوئے. وہی حکم تھا بنی اسرائیل کو بھی. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اور جبکہ ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ, فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, اس بستی میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو جی بھر کر, وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, لیکن داخل ہونا اس کے دروازے سے جھکتے ہوئے آجی کے ساتھ, وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور ساتھ کہنا حِطَّةٌ حِطَّةٌ حِطَّةٌ, اے اللہ بخش دے, اے اللہ بخش دے, اے اللہ بخش دے, نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ, ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے, وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اور جو بھی نیکوکار ہیں انہیں مزید بھی بدلہ عطا کریں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ, تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بات کو برخلاف اس بات کے جو کہی گئی, بجائے حتت ان کے کہنے لگے ہنتتن ہنتتن ہنتتن, گندم گندم گندم, منو سلوہ کھا کھا کے اکتا گئے ہمیں تو گندم چاہیے گندم چاہیے. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ, تو ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے عذاب, بما کانوا یفسقون, اس نافرمانی کی وجہ سے جو وہ کر رہے تھے. وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے, فَقُلْنَا, تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, اِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, اپنے عصا سے چوٹ لگاؤ پتھر پر, فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا, تو بے نکلے اس پتھر میں سے 12 چشمے, قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ, اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ اپنا اپنا پینے کا گھاٹ پہچان لیا, کوئی جھگڑا نہیں ہوا, 12 قبیلے تھے, ہر قبیلے کے لیے الگ الگ ایک چشمہ جاری ہو گیا. قلو وشربو من رزق اللہ, کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے, بلا تاسو فی الارض مفسدین, اور دیکھنا زمین میں نہ پھرنا فساد بچانے والے بن کر. وَإِذْ قُلْتُمْ, اور یاد کرو جبکہ تم نے کہا, یا موسیٰ اے موسیٰ, لن نصبر علی طعام واحد, ہم نہیں صبر کر سکتے ایک ہی کھانے پر, منو سلوہ بہت کھا لیا بہت کھا لیا, اب جی نہیں جا رہا, اب ہم اکتا گئے ہیں, فَدُو لَنَا رَبَّكَ, اپنے رب سے دعا کیجئے, يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ, ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے, مِمْ بَقْلِهَا, سبزیوں میں سے, وَقِصَائِهَا, اور ککڑیوں میں سے, وَفُومِهَا, اور گندم میں سے, وَعَدَسِهَا, اور مسور میں سے, وَبَصَرِهَا, اور پیاز میں سے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ, ارے نادانو, کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو گھٹیا چیز اعلی چیز کو چھوڑ کر؟ اہبتو مصرن, جاؤ کسی بھی شہر میں آباد ہو جاؤ, فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ, تو پھر تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم مانگ رہے ہو, جاؤ کھیتی باڑی کرو کاشتکاری کرو اور اگاؤ. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, اب ان کے اوپر تھوپ دی گئی ذلت اور محتاجی, منو سلوا تو آنا بند ہو گیا ناشکری کی وجہ سے, کھیتی باڑی کرنے کی اب ان کو عادت نہیں تھی, منو سلوا کھا کھا کے اب یہ عادی ہو گئے تھے آرام کے اور کاہلی کے. ظاہری بات ہے جب مفت میں غذا مل رہی ہو تو پھر آدمی کہاں محنت کا عادی ہوتا ہے. فرمایا اب ان کے اوپر تھوپ دی گئی ذلت اور محتاجی, وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اور یہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ, یہ برا انجام اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اور انبیاء اکرام کو ناحق قتل کرتے رہے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, اور اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزرتے تھے. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وَالَّذِينَ هَادُوا, اور وہ جو کہ یہودی ہوئے, وَالنَّصَارَى, اور جو عیسائی ہیں, والصابئین, اور جو صابی ہیں, جو ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا ان کے پیروکار ہیں, من آمن باللہ والیوم الآخر, دیکھو جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر, وعمل صالحا, اور اس نے اچھا عمل کیا, فلہم اجرہم عند ربہم, تو ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. روشن خیال دانشوروں کے لیے آیت بڑی اہم ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام قبول کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, آپ یہودی ہوں عیسائی ہوں صابی ہوں, بس دو کام کر لیں, اللہ پر ایمان لائیں آخرت پر ایمان لائیں, اور اچھا عمل کریں, اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اصول تفسیر کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے کہ کبھی بھی کسی ایک آیت کے ذریعے سے اصول نہیں بنتا, ایسا نہ ہو کہ ہم اس آیت سے ایسا اصول بنا لیں جو باقی آیتوں سے ٹکراتا ہو. آگے چل کر آپ کئی ایسی آیتیں پڑھیں گے کہ جس میں فرمایا گیا کہ تمام رسولوں پر ایمان لاؤ. اگر کسی ایک رسول کا بھی انکار کیا تو ایسے لوگ پکے کافر ہیں. سورۃ النساء میں آپ پڑھیں گے آیت نمبر 150 میں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نو مینو بے باز ہوں وہ نقفر بے باز, ہم کچھ رسولوں کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے. اولائے کا حب الکافر ہوں نا آپ کا, ایسے لوگ پکے کافر ہیں. تو اس آیت کے ذریعے سے روشن خیال دانشور خوش کرنے کے لیے اپنے مغربی آقاؤں کو وہ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنا ضروری نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں. یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ چاہے کوئی مسلمان ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے صابی ہو. اس آیت کا اصل مفہوم کیا ہے وہ نوٹ کیجئے کہ بنی اسرائیل کے جرائم بیان ہو رہے ہیں. یہودیوں کو ایک یہ بھی غرہ تھا کہ ہم نسلی اعتبار سے بہت اونچے لوگ ہیں. ابھی آگے یہ بات آ بھی رہی ہے. فرمایا کہ کسی بھی گروہ سے تعلق ہونا تمہیں جہنم سے نہیں بچائے گا. اس وجہ سے جہنم سے نہیں بچو گے کہ ہم یہودی ہیں, بلکہ اس کے لیے ایمان لانا پڑے گا اللہ پر, آخرت پر, یعنی اخلاص پیدا کرنا پڑے گا. نیکی کا مطلوب مقصود یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے, اور نیکی کا اجر صرف آخرت میں مطلوب ہو. اخلاص بھی ضروری ہے, وعمل صالح ساتھ اچھا عمل بھی ضروری ہے. تو ایک زمانے میں حق پر تھے یہودی, ایک زمانہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں, وہی یہودی اللہ کے ہاں بخشش کے حقدار ہوں گے کہ جن کے عمل میں اخلاص بھی ہو اور جو عمل اچھا کرتے بھی ہوں. اسی طرح سے ایک زمانے میں حق پر تھے صحابی جب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا, ایک زمانے میں حق پر تھے عیسائی جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. آج اب اہل حق ہے مسلمان, اس لیے کہ ہر نبی پر ایمان لانا یہ حق پر ہونے کے لیے ضروری ہے. تو یہاں پر تو جو یہودیوں کی ایک نسلی برتری کا جھوٹا ایک دعویٰ تھا اس کی نفی کی گئی ہے. فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے عہد لیا, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر دیا. تفصیل سورہ آراف میں اس کی بھی آئے گی کیسے بلند کیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, ہم نے کہا کہ جو ہم تم سے عہد لے رہے ہیں اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. اس عہد میں اللہ نے کیا باتیں ان سے طے کرائی, دسویں رکوع میں وہ مضمون آ رہا ہے. فرمایا جو ہم تمہیں دے رہے ہیں, جو عہد جو احکامات ہم تمہیں دے رہے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑو. وَاذْكُرُوا مَا فِي, اور اس عہد میں جو باتیں ہیں ان کو یاد رکھو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تم بچ سکو دنیا میں دھکے کھانے سے, آخرت میں عذاب سے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ, پھر اس کے بعد تم پھر گئے, تم نے اس عہد کو توڑ دیا. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته, تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی, لکنتم من الخاسرین, تو تم ہو جاتے خسارہ پانے والے. اللہ نے بار بار اپنی رحمت کی اور تم میں سے کچھ لوگوں کو توبہ کی توفیق اللہ دیتا رہا. ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت, اور تم جانتے ہو اپنے میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے قانون میں زیادتی کی. اللہ کا حکم تھا کہ ہفتے کے دن صرف عبادت کرنی ہے, اور انہوں نے اس دن ایک ہیلا کیا. اس ہیلے کی تفصیل سورہ آراف 21 رکوع میں آئے گی. فقلنا لهم, تو ہم نے ان سے کہا, کونوا قردۃ خاسئین, او جاؤ ذلیل بندر, ہم نے انہیں بندر بنا دیا. فجعلناها نقالا لما بین یدیها وما خلفها, اور ہم نے اس پورے واقعے کو بنا دیا عبرت ان کے لیے بھی جو اس وقت موجود تھے اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی. وموعظۃ للمتقین, اور ہم نے بنا دیا اس واقعے کو ایک نصیحت متقیوں کے لیے. اب ایک بڑا اہم واقعہ آ رہا ہے کہ جس واقعے کی بنیاد پر اس پوری سورت کا نام ہے بقرہ, گائے. گائے کا ایک قصہ بیان ہو رہا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو جبکہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے, اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کر دو. کوئی بھی گائے پکڑتے ذبح کر دیتے. قالوا اتتخذونا هزوا, تو فوراً پلٹ کر کہا, اے موسیٰ کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں, آپ ہم سے ہنسی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے گائے ذبح کرو. قال اعوذ باللہ, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں, ان اکون من الجاہلین, کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. یہ تو جاہلیت ہوگی کہ میں اللہ کا رسول ہو کر اور ایسی ہنسی مذاق کے لیے اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی حکم دے دوں. قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي, انہوں نے کہا کہ اچھا موسیٰ ذرا اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ وہ گائے کیا ہے. قال انہ یقول, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرت اللہ فارض ولا بکر، بے شک وہ ایک ایسی گائے ہے کہ جو نہ بوڑھی ہے اور نہ بن بیائی ہے، عوام بین ذالک، بلکہ ان کے درمیان کی عمر رکھتی ہے، درمیانی عمر کی ہے، ففعلوا ما تؤمرون، زیادہ سوال نہ کرو اور کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، کہنے لگے کہ موسیٰ اپنے رب سے پوچھئے وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، قال انہ یقول، فرمایا کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ فرماتا ہے اللہ تعالی انہا بقرۃ صفراء، کہ بے شک وہ ایسی گائے ہے جو زرد رنگ کی ہے، فاقع اللونہا، اس کا رنگ ذرا تیز ہے، تسر الناظرین، اور وہ بہت متاثر کرتی ہے، پسند آتی ہے دیکھنے والوں کو، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہا انہوں نے اے موسیٰ اپنے رب سے ذرا پوچھئے ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ گائے کیا ہے، ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک یہ گائے ہم پر متشابہ ہے، یہ گائے ہم پر مشتبہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ گائے ہے کون سی، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بے شک اگر اللہ نے چاہا ہم ہو جائیں گے ہدایت پانے والے، قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّهُ يَقُول، بے شک اللہ فرماتا ہے اِنَّهَا بَقَرَةُ اللَّهُ ذَلُولٌ تُصِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِ الْأَرْضَ، بے شک یہ وہ گائے ہے کہ جسے استعمال نہیں کیا جاتا زمین کو جوتنے کے لیے اور نہ ہی کھیتی کو پانی دینے کے لیے، نہ ٹیوب ویل میں استعمال کیا جاتا ہے نہ ہل میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بڑی مقدس گائے ہے، اس سے تم کسی قسم کا کوئی کام نہیں لیتے، مسلمتن، اور وہ گائے بالکل صحیح سالم ہے، لا شیعت فیہا، اس میں کوئی داغ دبا نہیں ہے، قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا کہ ابو صاحب آپ حق بات لے کر آئے گئے، یعنی سوال کر کر کے اس گائے کو معین کرا لیا کہ جن کا تقدس ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا، واقعہ بڑا اہم ہے، اس لیے پوری سورت کا نام ہے البقرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آئے تو پھر سوال جواب نہ ہو، بس یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے انسان کر گزرے، اللہ ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے، فرمایا قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا کہ ابو صاحب آپ حق بات لے آئے ہیں، فذبحوها، تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ ایسا کرتے دکھائی نہیں دیتے تھے، بڑے ہارے جی کے ساتھ یہ کام کیا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جبکہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور تم اس کے قتل کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ کہ تم چھپا رہے تھے، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِوَاضِحَا، تو ہم نے کہا کہ ایسا کرو کہ جو مقتول ہے اس کو مارو اس گائے کے ایک حصے سے، گائے کا ٹکڑا کاٹو اور اس سے مقتول کو ضرب لگاؤ، کذالک یحیی اللہ الموتی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، جیسی ضرب لگائی اس مردے کو گائے کے ٹکڑے سے مردہ زندہ ہو گیا، اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے، اسی طرح سے اللہ زندہ کرے گا مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو، اب یہ ایک معجزہ تھا کہ گائے کا حصہ مارنے سے مقتول زندہ ہو گیا، اب جہاں جہاں معجزے آئے ہیں منکرین سنت کے لیے وہ آیتیں ہیں وہ بڑی مشکل آیتیں ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایسی تفسیر کریں جو بالکل حساب کتاب میں آئے، اور جو ان کے مغربی آقا ہیں وہ تو معجزوں کو مانتے نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اسی چیز کو مانیں گے جس کو ویریفائی کر سکیں، لہذا انہوں نے پھر بڑی عجیب قسم کی تاویلیں کی ہیں، یہاں پر کہا ہے کہ اصل میں یہ کوئی مردہ زندہ نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی اصل شکل یہ تھی کہ ایک ماہر شخص کو لایا گیا اور وہ ماہر شخص لاش کے پاس بیٹھ گیا، اس نے کہا کہ ایک ایک آدمی آئے اور اس لاش کو ضرب لگائے، اور جو قاتل ہوگا اس کے ضرب لگانے سے یہ مقتول زندہ ہو جائے گا، اب وہ دیکھتا رہا کہ کون کس طرح ضرب لگاتا ہے، جیسے ہی قاتل آیا اس نے بڑے کانپتے ہاتھوں سے ضرب لگائی، اس نے پکڑ لیا کہ یہی ہے، اس کے ہاتھوں کی جنبش بتا رہی ہے کہ جو جس طرح گھبراہٹ ہے کہ یہی قاتل ہے، اس طریقے پر قاتل بے نقاب ہوا، اب اگر فرض کیجئے یہی ایسی بات ہے تو پھر قرآن پاک کی آیت پڑھیے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. کیا اس تفسیر میں مردہ زندہ ہوا؟ لیکن یہ ہے کہ تفسیر کر دی. پھر وہ یریکم آیات ہی، اللہ اپنی آیتیں تمہیں دکھاتا ہے. اب اس یہ تفسیر اگر ہم مان لیں روشن خیال دانشوروں کی، تو کیا اس میں کوئی اللہ کی بھی آیت نظر آئی؟ اس میں تو مہارت نظر آئی اس شخص کی کہ جس نے قاتل کو اس طریقے پر پکڑ لیا. فرمایا لعلکم تعقلون، اللہ یہ واقعات اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. یہ بدنصیب منکرین حدیث قرآن کے الفاظ پہ غور و فکر کریں تو انہیں اپنی گمراہی کا اندازہ ہو جائے. ویسے عقل بہت استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی آیات کے الفاظ پہ غور کریں تو وہاں پہ عقل استعمال کریں تو پھر اس قسم کی گمراہ کن تفسیریں نہیں کریں گے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا شبہ کچھ ضابطے قانون اس کائنات کو چلانے کے لیے بنائے ہیں، لیکن اللہ ان ضابطوں کا پابند نہیں ہے. جب چاہتا اللہ ضابطہ توڑ دیتا ہے اور وہ ہمارے لیے بات مرزا بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا آگ کو کہ ابراہیم علیہ السلام کو مت جلانا، آگ نے نہیں جلایا، مرزا ہے. اللہ نے حکم دیا سمندر کو کہ تمہارے دو حصے ہو جائے اور دونوں حصے پہاڑ بن جائے. پانی نے اپنی سطح برقرار نے رکھی، پانی کے دو ٹکڑے ہو گئے، دونوں پہاڑ بن گئے، درمیان میں خشک راستہ وجود میں آ گیا، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے. جبکہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پانی میں ذرا پہلے کمی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نکل گئی، جب فرعون داخل ہوا تو ایک دم پانی میں مد آ گیا اور جوش آ گیا اور وہ ڈوب گئے. یہ ساری کی ساری عقلی توجیحات، منہ شگافیاں. اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس شان کے اوپر اعتراض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ اب خود بھی پابند ہو گیا ہے اپنے ضابطوں کا. جو ضابطے بنا دیے وہ ضابطے توڑ نہیں سکتا، اللہ جب چاہے وہ ضابطے توڑ کر کوئی بھی معجزہ ظاہر فرما سکتا ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اے بنی اسرائیل، اس واقعے کے بعد تمہارے دل اور سخت ہو گئے، غصہ آ گیا کہ کیوں ہمارے مجرم کو بے نقاب کیا گیا ہے، ضد آ گئی، تمہارے دل اور سخت ہو گئے. فہیا کل ہجارہ، اور وہ ایسے سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر ہو. وہ شد و قصبا، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ دل تمہارے سخت ہو گئے. وہ ان من الحجارت لما يتفجر من الانہار، اس لیے کہ پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پوری پوری نہریں نکل جاتی ہیں. وہ ان منہا لما یہ شک کو بیکر جو من الماء، بے شک ان میں سے وہ بھی ہیں جو پھٹتے ہیں اور ان میں سے پانی بہہ نکلتا ہے، چشمہ نکلتا ہے. وہ ان منہا لما یہ بھی تو من خشیت اللہ، اور بے شک ان میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. ایک واقعہ آتا ہے لیکن روایت ضعیف ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دیکھا کہ ایک بت گرا، اس کے منہ سے نکلا ہو اللہ احد، اور وہ گر گیا. اقبال نے اس کا ذکر کیا ہے اپنی نظم شکوا میں کہ کس کی ہیبت سے سنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہوتا ہے، قرآن میں ہے کہ وہ پتھر گر جاتے ہیں اللہ کے خوف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. مسلمانوں کو بڑی امیدیں تھی یہودیوں سے کہ یہ نبیوں سے آشنا ہے، کئی نبی ان میں آئے ہیں، یہ کتابوں سے آشنا ہے، لہذا یہ مشرکین مکہ کی طرح انکار نہیں کریں گے قرآن کا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ اصل بات کچھ اور ہے. اَفَتَطْمَعُونَ، اے مسلمانوں کیا تم امید رکھتے ہو؟ اَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کہ یہ بنی اسرائیل یا یہودی یہ تمہاری بات مان لیں گے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِّن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اور پھر یہ اس کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کرتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ان میں سے بعض تنہائی میں بعض کے پاس ہوتے ہیں، قالو تو ان سے کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، ارے کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو کہ اللہ نے تم پر ظاہر کی ہیں؟ کیا تم کیوں جا کے بتاتے ہو کہ ہماری کتاب میں آخری نبی کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں اور وہ نشانیاں موجود ہیں حضرت محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ باتیں کیوں بتاتے ہو؟ أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ اس کی بنیاد پر تمہارے خلاف تمہارے رب کے سامنے جا کے جھگڑا کرے. افلا تاکلون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ فرمایا اولا یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں ہیں؟ ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، کہ بے شک اللہ تو جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، چاہے تم تورات کی پیشن گوئیاں بیان کرو یا نہ کرو، اللہ تو جانتا ہے. حضرت صفیہ یہودی خاتون تھی، اسلام قبول کرنے سے پہلے خیبر سے ان کا تعلق تھا، مسلمان ہوئی اور اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی. وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت محمد آئے مکہ میں، مدینہ میں، تو میرے والد اور چچا دونوں ان سے ملنے کے لیے گئے. واپس آ کر میں نے ان کی گفتگو سنی. میرے چچا نے پوچھا میرے والد سے کہ کیا خیال ہے، محمد سچے نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرے والد نے کہا بالکل سچے نبی ہیں، تمام نشانیاں جو ہماری کتابوں میں ان میں موجود ہیں. کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ ارادہ کیا ہے، جب تک دم میں دم میں ان کی مخالفت کریں گے. کیوں مخالفت کریں گے؟ ان کو شدید غصہ تھا کہ آخری نبی ہم میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے. اس ضد کی وجہ سے وہ بد نصیب حق کا ساتھ دینے سے محروم رہے، بلکہ حق کا دشمن بن گئے. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کے وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ کے وہ ظاہر کرتے ہیں. ومنہم امیون، ان میں سے کچھ ہیں ان پڑھ عوام، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب اور شریعت کو نہیں جانتے، الا امانی، مگر ان کی کچھ خواہشات ہیں، بس سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے. وانہم الا یظنون، اور وہ نہیں ہے مگر گمان کرنے والے. عوام کا یہ حال ہے کہ بس ان کے اپنے خود ساختہ یہ ایک مذہب ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہے، بہت سارے تہوار ہیں، یہ کونڈے ہیں، یہ شب برات ہے، یہ جو ہے دس محرم کا یہ معاملہ ہے، وہ سمجھتے ہیں بس یہی دین ہے، حالانکہ ان چیزوں کا ذکر ہے ہی نہیں قرآن و حدیث میں. کہیں ذکر نہیں ہے قرآن یا حدیث میں کونڈوں کا، کہیں ذکر نہیں ہے سوئم کا، تیجے کا، یہ سارے کے ساری باتیں خود سے، لیکن ان کا سارا جو ہے وہ انہی خیالات کی بنیاد پر ان کا مذہب ہے. یہ تو حال ہے ان کے عوام کا. علماء کا کیا حال ہے؟ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، بس ہلاکت بربادی ہے ان کے لیے جو فتوے لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. ثم یقولون، اور پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، لیشترو بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے تھوڑی قیمت لے لیں. فتوا فروشی، لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دے دینا اور اسے دنیا کمانا. فرمایا ان کے لیے دو عذاب ہیں، فویل اللہم مما کتبت ایدیہم، بس ان کے لیے بربادی ہے اس فتوے کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، جو گمراہی اس کی وجہ سے پھیلی اس کی وجہ سے بھی ان کے لیے بربادی ہے. وویل اللہم مما یکسبون، اور ان کے لیے بربادی ہے اس کمائی سے جو انہوں نے کی، جو اس فتوے کی قیمت لی اور وہ اپنے پیٹ میں بھری. آگے چل کر آئے گا اسی صورت میں کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. فرمایا کہ اس کی وجہ سے بھی ان کے لیے بربادی ہے. کیوں یہ حرکتیں کرتے ہیں، کیوں فتوی فروشی کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے، وقالو، کہ وہ کہتے ہیں، لن تمسن النار الا ایام معدودا، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. ہم تو اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ نے ہم میں سے کئی نبی بھیجے ہیں. ہاں، جو ہم سے غلطی ہوئی تھی کہ ہمارے کچھ لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، اس کی ایک ہلکی سزا ملے گی چند دن کے لیے، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. قل، اے نبی، ان سے پوچھئے، اتخذتم من اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ کیا اللہ سے تم نے لکھوا لیا ہے کہ تمہیں اللہ عذاب نہیں دے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہہ رہے ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں؟ بلا، اللہ تبارک و تعالی کا کی سنت کیا ہے؟ بلا کیوں نہیں؟ من کسب سیئتا، جس نے جان بوجھ کر کمائی ایک خطا، ایک گناہ، وہ احاطت بھی خطیاتہ، اور اس کی اس خطا نے اس کی زندگی کا احاطہ کر لیا، اس نے اس خطا کا جواز پیش کیا. ایک ہوتا ہے آدمی گناہ کرے اور کہے کہ ہاں غلطی ہے، دعا کیجئے کہ میں یہ چھوڑ دوں. ایک کہے کہ نہیں جناب، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، اور اس کی جسٹیفیکیشن ہے، یہ تو بس کرنا پڑے گا، اس کے بغیر اب کچھ نہیں ہو سکتا. سود کے بغیر اس زمانے میں بڑے بڑے کاروبار نہیں ہو سکتے، یہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. رشوت کے بغیر گزارا کر کے دکھائیے اس تنخواہ میں، گزارا نہیں ہو سکتا، رشوت دینی پڑے گی. تو جو لوگ بھی اپنے گناہوں کا اب جواز پیش کرنا شروع کر دیں، وہ گناہ ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن جائے، احاطت بہ خطیئتہ، فاولئک اصحاب النار، تو وہ آگ والے ہیں. جب تک آدمی کسی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے نہ وہ کافر ہے اور اس کی بخشش کا بھی امکان ہے, لیکن جب وہ اپنی زبان سے کسی بنیادی بات کا انکار ہی کر دے اور کسی گناہ کو گناہ تسلیم کرنے سے انکار کر دے, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ میں سے محفوظ فرمائے. فاولائک اصحاب النار, ایسے لوگ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے. اولائک اصحاب الجنہ, وہ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون, وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ ہمیں انہیں لوگوں میں شامل فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.